السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، کچھ کل کی باتیں یاد ہیں؟ چلیے دعا پڑھتے ہیں پھر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن سنته الى یوم الدین. اللهم جعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. کل ہم لوگ الحمدللہ پہلی کلاس میں تدبر پر تھوڑی بات کر رہے تھے، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ان سیشنز کے اندر اپنے لیے کس آیت کو بیسک انسپریشن بنا کر سورہ فاتحہ کی ہم جو ہے ایکسپلینیشن پڑھیں گے. اور جو ہمارا مین انسپریشن ہے آیت کی، وہ سورہ محمد کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ لوگ قرآن کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے. قرآن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے ان ڈیپتھ میننگ کیوں نہیں دیکھنے کی کوشش کرتے. اور وہ آیت ہے افلا یا تدبرون القرآن، جس میں اللہ نے پھر آگے ایک سوال بھی پوچھا ہے، ام الا قلوب اقفالوہا، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ آیت جب آپ بار بار سنیں گی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اور اگر آئی تھنک سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، آئی ول ری کنفرم، شاید آیت نمبر 4 ہے. ام علی قلوب اقفالوہا، اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا ہے کہ تدبر نہیں کرتے تو کیا دلوں پر تالے پڑے ہیں. اور جب ہم دلوں کے تالوں کی بات کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی بہت سے ایسے ہنڈرنسز، رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر قرآن نہیں اترتا. اس میں سے ایک پر ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کیوں چلتا پھرتا قرآن نہیں بن پاتا. اس کی وجہ انٹلیکچوئل لاکس ہوتی ہے، اس کی عقل اس کے دل کے درمیان میں بیریئر بن جاتی ہے اور وہ قرآن کو دل کے اندر پینیٹریٹ نہیں ہونے دیتی. اسی حوالے سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں روایت دیکھی تھی، اسی حوالے سے ہم نے صحابہ کا عمل دیکھا تھا کہ صحابہ بھی چلتا پھرتا قرآن ہوتے تھے. اسی طرح سے آپ نے امام ابو حنیفہ کا نام سنا ہے. امام ابو حنیفہ اصول الفقہ کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، اور پورا ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ کا ایک مرتبہ بہت ہی سیریس انکاؤنٹر ہوا خوارج کے ساتھ. کبھی نام سنا ہے خوارج؟ کون ہوتے ہیں خوارج، کسی کو معلوم ہے کون تھے خوارج؟ آج کل تو آپ لوگ، جب سے یہ ٹیررزم کی لیئر ویو جو ہے یہ دنیا میں پھیلی ہے، یہ جو ویو دہشت گردی کی آئی ہے، اس کے بعد سے آپ کو خوارج کے بارے میں کچھ نہ کچھ سننے کو ملی گیا ہوگا. خوارج یوں سمجھیں، اگر ہم اس کو ان شارٹ دیکھیں، حضرت علی اور حضرت عثمان کے دور میں ایکسٹریمسٹ گروپ مسلمانوں کا جو تھا وہ وجود میں آیا تھا. اور ایکسٹریمسٹ گروپ ایسا تھا کہ جس میں یہ لوگ بہت زیادہ مسلمانوں ہی کے اوپر کفر کے فتوے لگانے لگ گئے تھے. یعنی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. یہ بتائیں، کیا نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان پر کیا فرض ہے؟ جی ہاں، روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہ ایسے ڈسکرائب کیے ہیں جو کہ کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے زنا. زنا کسی سے ہو جاتا ہے تو اس نے کبیرہ گناہ کیا. اگر کسی نے غیبت کی تو اس نے کبیرہ گناہ کیا. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا کسی سے زنا ہو جائے تو اب کیا وہ اسلام کے دائرہ سے باہر نکل جاتا ہے؟ ہاں، وہ تو اسلامی حدود جو آتی ہیں وہ تو قائم ہوں گی، لیکن ہم اس وقت اس کا ایک سمجھ لیں ریچول، جو اس کا ریلیجیس سٹیٹس ہے اس کا میں پوچھ رہی ہوں. کیا ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کلیئر ہے بالکل کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ کسی انسان نے زنا کیا ہے اور زنا میں وہ انوالو بھی ہو گیا اور مسلمان تھا، تو کیا آپ اس کو مسلمان ہی کہیں گے یا وہ اب مسلمان نہیں رہے گا؟ بالکل صحیح آپ نے کہا، رول یاد رکھیں، کبیرہ گناہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. کبیرہ گناہ کی معافی جب تک اس کا کفارہ ادا نہ کیا جائے اس وقت تک، یا کبیرہ گناہ کی جو حد ہے جب تک وہ نافذ نہ ہو، اور جب تک اللہ سے سچے دل سے توبہ نہ کی جائے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتا. کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ صرف معافی کافی نہیں ہوگی. صحیح، کبیرہ گناہ ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا اگر مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. ایک انسان مسلمان ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے آس پاس جان پہچان کے لوگوں میں کیا ایسے مسلمان نہیں ہوتے جو نمازیں نہیں پڑھتے؟ کبھی پڑھ لی جمعے کی نماز تو پڑھ لی، بہت ہو گیا تو عید کے عید نماز پڑھ لی، آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے، کبیرہ گناہ کر کے بھی انسان مسلمان رہتا ہے. صحیح، وہ الگ بات ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں کس کیٹیگری پر آ جاتا ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. خوارج کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، یہ اپنے تقوی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھی پیچھے ڈال دیا تھا، اور یہ بالکل قرآن کو ایز اٹ از قرآن کے مفہوم پر لیا کرتے تھے. جو قرآن میں آیت آ گئی، آپ کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کی آیت کے لیے بہترین ڈکشنری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے قرآن کو ایکسپلین کروایا ہے. یہ خوارج جو تھے، یہ اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے تھے اور اپنے تقویٰ میں آگے ایسے بڑھے کہ انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرے گا وہ کافر ہے. کافر کا مطلب اب وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا، اور جو دائرہ اسلام سے مسلمان ہونے کے بعد باہر نکل گیا انہوں نے کہا یہ اپوسٹیٹ ہے، یعنی مرتد ہے. مرتد پتہ ہے نا، جو مسلمان ہو لیکن پھر اس کے بعد اپنا دین چھوڑ دے. تو خوارج کا کہنا یہ تھا کہ جو مسلمان ہو لیکن کوئی کبیرہ گناہ کرے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. دائرہ اسلام سے باہر نکلتا ہے تو اپوسٹیٹ ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد قابل قتل ہے، واجب القتل ہے. تو خوارج نے اس طرح کئی مسلمانوں کو قتل کیا، یہ کہہ کے کہ انہوں نے کبیرہ گناہ کیا ہے اور اب ہم ان کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ یہ مرتد ہو گئے الٹیمیٹلی. انہیں خوارج کا ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا. اب اس میں کوئی، اس وقت میں آپ کو ایسا اتنا سیریس معاملہ نہیں بتا رہی ہوں. آپ کو معلوم ہے خوارج ہی کی وجہ سے جو جنگ ہوئی تھی دو صحابہ کے درمیان میں، اس میں بھی جو مین ریزن تھے وہ یہی خوارج تھے جن کی وجہ سے حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی. یہی خوارج تھے جنہوں نے الٹیمیٹلی حضرت علی کو شہید کیا تھا. یہی ساری ہسٹری تھی. یقیناً ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں ہسٹری میں جائیں، لیکن بیسیکلی آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کل کو اگر آپ سنتے ہیں کہ خوارج بھی ایک ٹرم تھی، ایک سیکٹ تھا، ایک اسکول آف تھاٹ تھا جو مسلمانوں میں ہسٹری میں بنا تھا، اور یہ مسلمانوں کا پہلا ایکسٹریمسٹ گروپ تھا جو مسلمانوں کے اندر سے اٹھا تھا اور دین کے نام سے عمل کرتا ہوا اٹھا تھا. یہ خوارج ان کے لیے آتا ہے کہ بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے. آپ نے بزنگ ویز کی کبھی آواز سنی ہے؟ کتنی خوبصورت ہوتی ہے. قرآن ایسے پڑھا کرتے تھے، اتنی یونیفارمٹی ہوتی تھی ان کی ٹون کے اندر، ان کی تلاوت کے اندر، کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بیز جو ہیں ان کی بزنگ ساؤنڈ آ رہی ہے. لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا. کیا مطلب ہے؟ کل والی بات کے مطابق بس سرفیس تک مسلمان تھے، عمل میں نہیں تھا، ڈیپتھ میں نہیں تھا، دل کے اندر نہیں پہنچا تھا. پڑھتے بہت خوبصورت قرآن تھے. تو ایک مرتبہ ان کا امام ابو حنیفہ سے ایک انکاؤنٹر ہوا، یعنی کہ مکالمہ ہوا. اس مکالمے میں امام ابو حنیفہ کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ کو سمجھنے کی خاص قسم کی خوبی دی ہوئی تھی. فقہ کو بہت طرح سے، ایک آیت سے بہت سے اصول ڈرائیو کر لیا کرتے تھے. اصول الفقہ کا بڑا پورشن جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے سر جاتا ہے. تو ان کا جب امام ابو حنیفہ سے ایک ڈائیلاگ، ایک کانورسیشن، ایک سمجھ لیں انکاؤنٹر ہوا، تو ان کو امام ابو حنیفہ کے خیالات سن کر بہت غصہ آیا کہ یہ قرآن کی بات کو سٹریٹ فارورڈ بیان نہیں کر رہے، یہ قرآن کی بات کے اندر سے بات نکالے جا رہے ہیں. اور آپ کو بھی میں نے بیک گراؤنڈ ہسٹری تھوڑی بتا دی کہ خوارج کیا ہوتا تھا، سٹریٹ فارورڈ قرآن کو قرآن کی آیات کے مطابق لیا کرتے تھے. تو ان کو غصہ آیا. جب ان کو غصہ آیا تو امام ابو حنیفہ جس جگہ پر ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا وہاں ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے. خوارج نے اپنے آپ کو گینگ اپ کیا اور امام ابو حنیفہ کو اور ان کے قافلے کو انسرکل کر لیا, سب چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان سے کہا کہ امام ابو حنیفہ سے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آپ اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ آخر چھوٹی موٹی چیز تو نہیں تھے نا, چلتا پھرتا قرآن تھے وہ بھی, اور یہ صحابہ کے بعد کی جنریشنز کی بات ہو رہی ہے. امام ابو حنیفہ قرآن کو بھی سمجھتے تھے اور قرآن کے اندر جو غلطیاں کی گئیں جیسے جو خوارج نے کی جس سے انہوں نے غلط مفہوم نکالے ان کو بھی سمجھتے تھے. جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, امام ابو حنیفہ کو معلوم تھا کہ یہ قرآن کی آیات کو ایز اٹ از لیتے ہیں. انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 امام ابو حنیفہ نے ان کے سامنے پڑھی, تلاوت کی. سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, جب کوئی مشرک آپ کے پاس آئے اس تجارہ کا اور آپ سے پناہ طلب کرے, فَأَجِرْهُ, تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے. امام ابو حنیفہ نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 پڑھنے سے پہلے خوارج سے کہا, وی سیک پروٹیکشن, ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 پڑھی, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ کا فَأَجِرْهُ, آپ سے کوئی اگر مشرک پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دیجئے, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَهُ ذَلِكَ, پھر آپ کیا کریں کہ اس کو کلام اللہ کا سنائیں, اس کو پناہ دیں اور اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیں. امام ابو حنیفہ نے یہ آیت پڑھی, خوارج کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے تھے؟ قتل کرنے جا رہے تھے. جب امام ابو حنیفہ نے ان کو یہ جملہ بولا کہ ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں اور سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 6 پڑھ دی, تو خوارج کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تاریخ میں, انہوں نے سرکل کیا ہوا تھا نا پورے قافلے کو, انہوں نے اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا اور پورے قافلے کو ان کے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیا خاموشی سے. کیوں نہیں قتل کیا؟ اس لیے کہ آیت میں لکھا ہوا تھا جب کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اس کو اللہ کا کلام سنائیں, یہاں تک اس کو پناہ دیں یہاں تک کہ وہ حتی یسمع کلام اللہ, کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور اس کے بعد اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں. تو امام ابو حنیفہ کی یہ کیا تھی؟ حکمت تھی ان کی, کیا تھی؟ قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ان کا, چلتا پھرتا قرآن ہونا اور قرآن کی آیات کا مفہوم یاد ہونا مطلب تھا, اس کی وجہ سے وہ بھی بچ گئے اور پورا قافلہ بھی بچ گیا. یہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہونا. آپ لوگوں کو قرآن کے حساب سے ڈیل کریں, قرآن آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اب ہمارے ساتھ ایشو کیا ہے؟ جب ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے, جب ہمارے لیے کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے, جب ہم کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے, کتنے پرسنٹ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں قرآن کی آیت یاد آ رہی ہو؟ بہت کم ہوتا ہے نا. ہم دعائیں تو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ مدد کرے, اللہ میری مجھے گائیڈنس دے دے, اللہ مجھے راستہ دکھا دے, لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں اپروپریٹلی اس سچویشن کے اکارڈنگلی قرآن کی آیت یاد آ جائے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اس لیے ہوتا نہیں ہمارے ساتھ کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ریلیشن شپ کمزور ہے. اور قرآن کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیوں کمزور ہے؟ حالانکہ ہم میں سے زیادہ تر خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں الحمدللہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے آپ سے کل انٹلیکچوئل لاکس کی بات کی تھی, یہ قرآن پڑھنے والے لوگوں کے دلوں پر بھی ہوتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ہر طرح کے مسلمان کو اس وقت ویژولاز کر لیں. جب آپ یہ سوچیں گی کہ قرآن کا ایک فارمولا دوسرے فارمولا سے ٹیلی نہیں کرتا, جب آپ یہ سوچیں گی کہ قرآن کی ایک تھیوری دوسری تھیوری کو نگلیکٹ کر رہی ہے, جب آپ یہ سوچیں گی کہ سورہ مائدہ میں مثال کے طور پر جو حکم آیا تھا وہ سورہ آراف کے اندر آئی ہوئی آیات کو نگیٹ کر رہا ہے, تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنی عقل لڑا رہی ہیں. آپ اپنے آپ کو قرآن کے تابع نہیں کر رہی, آپ قرآن کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. قرآن فارمولا نہیں ہے, قرآن آپ کو اور مجھے ایک لائف سٹائل دیتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ دیتا ہے. اس کے پیٹرن کو اگر آپ نے اور میں نے سمجھ لیا تو ہماری عقل خود بخود چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے گی. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنی عقل کے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. دو چیزیں آپ نے قرآن میں بہت زیادہ فیل کی ہوں گی, ایک قرآن بات کرتا ہے قلب کی, دل کی, اور ایک قرآن بات کرتا ہے العقل, عقل کی. عقل اور انٹلیکٹ ایک ہی چیز ہے نا, یہ الگ چیزیں ہیں. آپ میں سے جنہوں نے میرے ساتھ استقبال رمضان کا پروگرام اٹینڈ کیا تھا اس میں نے آپ کو جہالت کی دو ڈیفینیشنز بتائی تھیں, یاد ہیں؟ کس نے اٹینڈ کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ فوزیہ. ایک تو ہے جہالت, اگنورینس, سمپل اگنورینس, لا علمی جس کو کہتے ہیں, کہ آپ کے پاس ایک چیز کی نالج نہیں ہے, کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. یہ جہالت کا لوئر لیول ہے. ایک جہالت کیا ہوتی ہے؟ علم ہونے کے باوجود اس علم کی روشنی میں فیصلہ نہ کرنا, یہ بھی جہالت ہے. قرآن آپ کو یہ دو اینٹیٹیز کے اوپر بات کرتا ہوا بہت فریکوینٹ نظر آتا ہے, القلب العقل, ان دونوں کی بہت بات کی جاتی ہے. اور آپ کو یہ جو آیت ہے, جیسے جو ابھی ہم سورہ محمد کی آیت کو اگر ہم فوکس میں رکھیں کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں, انسان کا قرآن کی گہرائی میں نہ پہنچ پانا یہ اسپرچل پرابلم اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا اس کا انٹلیکچوئل پرابلم ہوتا ہے. اس کا ذہن تیار نہیں ہو رہا ہوتا, جب ہی وہ ذہن, وہ دماغ دل کے راستے میں بیریئر بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ نزیہ کے گھر جو گلی آتی ہے, اس گلی کے اوپر بڑے بڑے بیریئرز لگا دیے جائیں, صحیح, یا اس کے اوپر جو ہیں وہ گیٹس لگا دیے جائیں, تو کیا آپ کا آسانی سے اندر آنا ممکن ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. آپ کو اس کو کراس کر کے اندر آنا ہوگا, اور کراس کرنے کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے ایفرٹ کرنی پڑے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی, یا تو آپ کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی کھڑے ہوئے گارڈ سے کہ بھائی اسے کھول دیجئے یا اسے ہٹا دیجئے, یا ہو سکتا ہے گارڈ نہ کھڑا ہوا ہو اور آپ آنا چاہ رہی ہوں تو آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ آپ گیٹ خود اٹھ کر کھولیں. ایفرٹ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انٹرنلائز نہ کرنے کی وجہ اسپرچل پرابلم بھی بتائی ہے اور انٹلیکچل پرابلم بھی بتائی ہے. آپ کو قرآن میں کئی مثالیں ملتی ہیں. چلیں بنی اسرائیل کی مثال کو ہی دیکھیں, اس لیے کہ بنی اسرائیل سے ہم ریلیٹ کر پاتے ہیں, بار بار ان کا ذکر آتا ہے. بنی اسرائیلیوں سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک گائے کو ذبح کرنا ہے, اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بہت سے سوالات کیے, اور پھر ان کو یہ بتایا گیا کہ جو گائے, پھر جب ذبح ہو گئی گائے, انہوں نے الٹیمیٹلی موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اب اس گائے کے ایک حصے سے, یعنی اس گائے کا گوشت ذبح ہوا ہے, اس کا گوشت لے کر وہ جو معاملہ تھا کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ایکچوئل کلر کون ہے, کس نے کس کو مارا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ جو ذبح کی ہوئی گائے ہے اس کا ایک حصہ لے کر اس ڈیڈ کارپس کے اوپر جو ہے, وہ جو مردہ انسان ہے اس کے اوپر ہٹ کریں, اس کو ماریں, تو معجزہ کیا ہوگا؟ یہ مردہ پوائنٹ کر دے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے. یہ سارا واقعہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل, سورہ بقرہ کے اندر مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے معجزہ دکھایا, اور پھر اللہ نے کہا وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ, اللہ تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے, کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم اپنی عقل سے کام لو. آیت کہتے ہیں, آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نشانی. سمپل, ہم آیت کا مطلب نشانی کہتے ہیں نا. اگر آپ آیت کو عربی زبان میں گہرائی میں سمجھیں تو عربی زبان میں آیت کہتے ہیں کوئی ایسی نشانی جس کو دیکھ کر آپ کو کوئی بڑی چیز یاد آ جائے. ایک تو ہوتا ہے نا سمپل نشانی. جب آپ آیات کہتے ہیں, اور خاص طور پہ آیات کا لفظ جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی قرآنی آیات کے ریفرنس میں استعمال ہو, یا کائنات میں جو فینومینا ہے اس کو آیات کہہ کر ایڈریس کیا جائے, تو آیت کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کر آپ کو کوئی اور اعلیٰ چیز یاد آ جائے. اللہ نے کہا وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ, وہ تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے, کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم اپنی عقل اپلائی کرو. جو اللہ اس چھوٹی چیز سے تم کو بڑی چیز بتانا چاہ رہا ہے, تم اس کی گہرائی تک پہنچ جاؤ. اور اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ, پھر کیا ہوا؟ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. پہلے کہا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تمہیں آیات دکھائیں تاکہ تم عقل سے کام لو, پھر جب تم نے عقل سے کام نہیں لیا تو کیا ہوا؟ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ, تمہارے دل سخت ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ اللہ کی آیات کو غور سے دیکھیں, عقل استعمال کریں, اور عقل استعمال کریں گی تو دل کے اندر ایبزارپشن بڑھ جائے گی. وائس ورسا, اللہ کی آیات ہمارے سامنے آئیں, ہم نے عقل استعمال نہیں کی, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس سیکوینس کو یاد رکھیں. اچھا, سیکوینس میں آپ کو بتاتی ہوں. میں چاہ رہی ہوں آپ سب لوگ جاگتے رہیں, کسی کو نیند تو نہیں آ رہی. اچھا, سیکوینس دیکھیں. میں سیکوینس کیا بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات اپنی دکھائیں, مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم ان آیات سے اللہ تک پہنچ جاؤ. تاکہ تم ان آیات سے اپنی عقل کو استعمال کرو, اور جب تم عقل کو استعمال کرو گے تو کیا ہوگا, تمہارا دل کھل جائے گا. اب اس کو ہم ریورس اس میں سمجھتے ہیں پروسیس کو. جب اللہ کی آیات آئیں, انسان نے اپنی عقل استعمال نہیں کی کہ اس سے نصیحت حاصل کرے, اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنائے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, انسان کا دل سخت ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے یہ اللہ نے بتانے کی کوشش کی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا عقل سخت ہو گئی. آپ سوچیں, لعلکم تعقلون آیا تھا, اللہ کہتا قصد العقل, تمہاری عقل سخت ہو گئی. عقل نہیں سخت ہوتے, دل سخت ہوتا ہے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ یہ چیز آپ کے دماغ سے فلٹر ڈاؤن کرے گی آپ کے ذہن سے دل کے اوپر. یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. جس کو اسلام کے ساتھ انٹلیکچوئل ایشوز ہیں, جو اسلام اور شریعت کے اوپر سوال اٹھاتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا دل سخت ہونے کی طرف جا سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, سوال اٹھانا اور جہاں کلیئرٹی ہو, سوال اٹھانا منع نہیں ہے, لیکن جہاں حکم واضح ہے, جیسے اللہ کا حکم واضح ہے کہ اللہ نے کہا نماز پڑھو, اب اس پہ کہا جائے کیوں نماز پڑھیں, کیا ضرورت ہے, یا پانچ نمازیں ایک ساتھ کیوں پڑھیں, ہم ایک ساتھ پانچوں نمازیں فجر کے وقت پڑھ لیں گے. یہ تو کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے دی تھی نا کہ آپ کو پانچ وقت پڑھنا ہے, اور کیوں پڑھنا ہے, اس لیے کہ ہمیں بار بار کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے اس شریعت کو کوشچن کرنا, اور کوشچن کس لیے کرنا, عمل نہ کرنے کے لیے کوشچن کرنا. ایک کوشچن کرنا ہوتا ہے اپنے ذہن کی گرہ کھولنے کے لیے سوال کرنا, وہ پسندیدہ ہے, ایڈمائربل ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے. ایک سوال ہوتا ہے بس صرف کرٹیسزم کے لیے, نیگیٹو کرٹیسزم کے لیے سوال کرنا, یہ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے کہ پہلے انٹلیکچوئل پرابلم ہوتا ہے, اس کے بعد دل کا پرابلم, اسپرچل پرابلم ہوتا ہے. آپ سورہ حدید پڑھیں تو وہاں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کو اللہ نے رسول دیا, رسول کو شریعت دی, پھر ان میں سے کچھ لوگ رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے شریعت پر عمل کیا, پھر اس کے بعد ان میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے رسول کی دی ہوئی شریعت میں ڈسٹارشن کر دی, تحریف کر دی, چینجز کر دیے, اور اس کے بعد چینجز ایسے کیے کہ ان کی زندگیوں میں بس سرفیس کے اوپر ان کا ریلیجن رہ گیا, عمل سے دور ہو گیا. اور جب یہ سچویشن آئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ بھٹک گئے. اللہ نے سورہ حدید میں کہا ہے وَقَسَتْ قُلُوبُكُمْ, تمہارے دل سخت ہو گئے, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے اکثریت, میجورٹی فاسق ہے, نافرمان ہے, گناہ کرنے والی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حدید کا, کہ تمہارے دل سخت ہو گئے, اس کی ریمیڈی دی, اس کا علاج دیا کہ جب تمہارا دل سخت ہو جائے تو تم کیا کرو. جب آپ کو اپنا دل سخت محسوس ہو تو آپ کیا کریں. اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا اے علمو, جان لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, قد بین الآیات لقومی یعقلون, اللہ اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے کس کے لیے, کون سی قوم کے لیے, عقل رکھنے والی قوم کے لیے. یعنی جب دل مردہ محسوس ہوگا تب اس کا طریقہ کیا ہے, اپنی عقل کو وہ آیات دکھائیے جو اللہ نے ارد گرد پھیلا دی ہیں, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے, چاہے وہ نیچرل فینومینا کی شکل میں ہے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کریں. یہ ایسا دین ہے آپ کا اسلام جو آپ کو شیپ مینٹیلٹی نہیں سکھاتا. بھیڑوں کی مینٹیلٹی ہمیں پتا ہے نا. جیسے ایک دفعہ ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈینٹ سے سوال کیا کہ ایک جگہ پر ایک پاسچر میں 90 شیپس ہیں, ٹھیک ہے, ایک چلی گئی تو واپس کتنی رہ گئی. تو بچے نے کہا کوئی بھی نہیں. ٹیچر نے کہا یو ڈونٹ نو میتھس. بچے نے کیا کہا, یو ڈونٹ نو شیپس, ایک جائے گی تو سبھی چلی جائیں گی. ہمارا دین ہمیں شیپ مینٹیلٹی نہیں سکھاتا, ہمارا دین ہمیں انفر کرنے کی دعوت دیتا ہے, سوچنے کی, ریفلیکٹ کرنے کی, تھنکنگ پیٹرن کو ٹھیک کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو بس کہے کہ بس جو کہہ دیا اور مان لو. یہ دین کہتا ہے ٹھیک ہے, اچھا عمل ہے کہ سنا اور مان لیا, لیکن اگر آپ ریفلیکٹ کر کے, کانفیڈنس کے ساتھ, کنوکشن کے ساتھ, ایک لیول آف ٹرسٹ کے ساتھ قرآن پر عمل کریں گے, آپ کا عمل مختلف نظر آئے گا. ایک وہ ہے جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ سب پڑھتے ہیں, ایک وہ ہے جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ ماں باپ نے سکھا دی بچپن سے, ایک وہ ہے جس نے ایمان کی سیلف ڈسکوری کی ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ نماز مجھے ہر 2 گھنٹے کے بعد جو میرے ساتھ پرابلمز آتے ہیں اس کا سلوشن دے دیتی ہے. جو یہ نماز پڑھے گا اس کی نماز میں اور ایک ریچولی نماز پڑھنے والے کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریمیڈی سکھا دی ہے. ہم کبھی اپنے دل کی کیفیت کو اپنے ذہن کی کیفیت سے الگ نہیں سمجھیں، یہ دونوں بہت اسٹرانگلی انٹر ریلیٹڈ ہیں. آپ نے اسلام میں تزکیہ کی ٹرم سنی؟ تزکیہ، کلنزنگ. تزکیہ اسکالرز کے مطابق 2-fold ایکشن ہے. تزکیہ ہم سمجھتے ہیں دل کی بیماریوں کا صاف ہو جانا، دل کے اندر گرج، حسد، کینہ، غصہ، ایگو، جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کا دور ہو جانا تزکیہ ہے. یہ تزکیہ کی آدھی ڈیفینیشن ہے. تزکیہ 2-fold ایکشن ہے، آپ کی تھنکنگ صاف ہو جانا، آپ کی تھنکنگ پیور ہو جانا، اور آپ کا دل کلینز ہو جانا، دل اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جانا. یہ دونوں چیزیں تزکیہ کے اندر آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کے 4 کام پرومیننٹلی بتائے گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا اور وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، آگے کیا آتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. اب آپ سوچئے گا، پہلا سٹیپ کیا ہے، آیات کی تلاوت، دوسرا سٹیپ کیا ہے، تزکیہ، پھر تیسرا کام بتایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم بعد میں آئے گی، پہلے دماغ کلیئر کرنا ضروری ہے. قرآن پڑھنا بہت اچھی، بہت ہی مبارک آپ کی عادت ہے، لیکن اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو صاف کر کے، نیوٹرل کر کے قرآن کے سامنے بیٹھنا، یہ زیادہ ٹاپ پرائیورٹی کی چیز ہے، یہ پریفرنس پر ہونا چاہیے. جب آپ کا ذہن پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، تو قرآن آپ کے دل میں آسانی سے ایبزارب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میتھڈالوجی بیان کی گئی لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کی، اس میں پہلی تھی اللہ کی آیات بیان کرنا، اللہ کی آیات کی تلاوت، پھر تزکیہ کرنا، اور تزکیہ سے آپ دونوں اپنے ایکشن ذہن میں رکھیں، دل صاف کرنا، ذہن کے خیالات صاف کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد آتا ہے، کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بعد میں آئے گی. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. آج جو کنسسٹنٹ پرابلم اس امت کے اندر نظر آ رہی ہے، اس 21ویں صدی کے اندر، ہم سب جتنی بھی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، ہمارا بیسک کنسرن یہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ریفلیکشن دے دی ہے، تو ہماری بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اولاد کو دین کے ساتھ جوڑ دے. ہوتی ہے نا ہماری خواہش. اوور آل یہ کنسسٹنٹ پرابلم آپ کو امت میں ان جنرل نظر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنی یوتھ کو اسلام کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں، یا اپنی یوتھ کو اسلام کی ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، ہم نے اسے کنفائنڈ کر دیا ہے سرٹن طرح کی کچھ صورتیں سکھانے پر، ہم نے اسے کنفائنڈ کر دیا ہے سرٹن طرح کی کچھ صورتیں سکھانے پر، جیسے کچھ صورتیں حفظ کر لو، کچھ دعائیں یاد کرانے پر، یا بہت ہو گیا تو تجوید، ناظرہ سے ہم تھوڑا اپلفٹ ہو گئے تو ہم نے کہا ہم اپنے بچوں کو تجوید کرائیں گے. ان میں سے کوئی بھی چیز میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہی ہوں، ہر چیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن صرف یہ اسلام نہیں ہے. آپ نے اپنے بچے کو بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا سکھا دیا، آپ کا بچہ بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، یا چلیں آپ کا بچہ بہترین طریقے سے گرامر کا علم بھی جانتا ہے، آپ نے اس کو کوئی گرامر کی کلاس بھی جوائن کروا دی، اور وہ قرآن کی آیت کا گرامٹیکل انالیسز بھی کر سکتا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کے صبح اور شام جو گزرتے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتے ہیں. تو ہم اپنی یوتھ کو صحیح ڈائریکشن میں نہیں ڈال رہے. اپنی یوتھ کو ان ساری چیزوں کے بعد، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں، ان کو قرآن حفظ کرانا، ان کو دعائیں سکھانا، ان کو سیرت کا علم دینا، ان کو تجوید سکھانا، ان کو گرامٹیکل انالیسز آیات کا سکھانا، ایوری تھنگ از امپورٹنٹ. اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ایڈ کر لیں جو آپ کے اس سارے اکیڈیمک سیشن کو ان کے اسپرچل سیشن پر لا کر ان کو ایک بہترین پروڈکٹیو مسلمان بنا سکتی ہے. وہ ایک کیا ہے؟ ان کی دلوں کی حالت درست کرنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں رول ماڈل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کی ایفرٹ کریں، اور ان کے تھاٹ پیٹرن پر کام کریں. آپ کے اور میرے بچے جو ایک سے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنے بڑے اسکول، جتنی بڑی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا ڈائیورٹ ہونے کا، دین سے دور ہونے کا چانس بڑھتا چلا جاتا ہے. آج ہمارے بچے اس یلغار کے اندر ہیں جس میں دنیا ان جنرل ایتھیزم کی طرف پروموٹ کر رہی ہے. ان جنرل لوگ، ہمیں لگتا ہے ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں الحمدللہ رمضان میں کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہیں، اتنی سے بالکل آٹے میں نمک کے برابر، جس لٹرلی 1.2% ہوں گے یہ لوگ. آپ کے ماسز جو دنیا کے ماسز ہیں اس وقت، وہ لا خدائیت کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، ریلیجن کو ایک کونے پر کیا جا رہا ہے. جب آپ کا بچہ، آپ اپنے بچے سے کہتی ہیں کہ سائنس اور ریلیجن انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو آپ کا بچہ کہتا ہے کیسے انٹر ریلیٹڈ ہے؟ ایک چیز تھیوری ہے اور ایک چیز ہائپوتھیسس ہے، آپ کیسے دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں آپ کو اور مجھے کلیئر کرنی ہے. تو جہاں اپنے بچوں کو دین کا اکیڈیمک سیشن دینے کی کوشش کریں، وہاں ان کے تھاٹ پیٹرن کو درست کرنے کی ایفرٹ کریں، وہاں ان کے اسپرچل میٹرز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں کو اللہ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے ایفرٹ کرنی ہوگی، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج مثال کے طور پر اگر آپ کے بچے سے اس کا دوست سوال کرتا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کیوں کرنا ہوتا ہے، کیا آپ کا بچہ جواب دے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر ماں سے بھی بچہ سوال کر لے کہ نماز سے پہلے وضو کیوں کرنا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے استغفر اللہ، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، میں تو ابھی تمہیں جا کے دم کروا کے لاتی ہوں فلاں پیر صاحب سے. ہمارا تو فوراً سوال کے اوپر ذہن اپوزٹ جانا شروع ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اوپر سوال اٹھانا ہی گناہ ہے، ریزننگ کی نہیں جا سکتی. یاد رکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے سوال اٹھانا پسندیدہ ہے. کیوں؟ کل سے آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تاکہ آپ کا تھاٹ پروسیس اوپن ہو جائے، آپ کو چیزیں سمجھنی آئیں. آپ سے آپ کا بچہ سوال کرتا ہے کہ روزہ کیوں رکھنا ہوتا ہے، کیا اس کو آپ دو جملوں میں، دو سٹیٹمنٹ میں، ون لائنر، ٹو لائنر ایسی بات کہیں گی کہ جس سے اس کو اس کا جواب مل جائے گا؟ آپ اور میں اپنے بچوں کو ان اسلامک سیلیبریشن سے روکتے ہیں، روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ روکتے ہیں الحمدللہ. آپ اور میں اپنے بچوں کو کہتے ہیں ویلنٹائنز، ہیلووین اس کا حصہ نہ بنو، دس از ناٹ پارٹ آف اس، دس از ناٹ آر کلچر. آپ کا بچہ کیا اتنے گٹس رکھتا ہے کہ اپنے اپنے سرکل کے اندر، اپنے اپنے فرینڈ سرکل کے اندر یہ بات، اس بات کا جواب دے سکے کہ میں کیوں اس طرح کی سیلیبریشنز کا حصہ نہیں بن سکتا یا نہیں بن سکتی؟ آپ کی بچی کو برتھ ڈے انویٹیشن آتا ہے، کیا آپ کی بچی میں اتنے گٹس ہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں برتھ ڈیز میں اب نہیں جاتی؟ یا وہ خاموش ہو جاتی ہے، یا وہ کوئی بہانہ کر دیتی ہے؟ بڑی بڑی خواتین جو دین پڑھنے کے بعد یہ سمجھ جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر اسلامی کلچر سے دور کرنا ہے، غیر اسلامی رسومات سے دور کرنا ہے. آپ کو بلایا جاتا ہے، مثال کے طور پہ چلیں، کسی، کل ہم بات کر رہے تھے لا الہ الا انت کی آیت کریمہ کا ختم ہوتا ہے، آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے آیت کریمہ کے ختم کے اوپر، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ آیت کریمہ کا ختم ہیز نو روٹس ود ان اسلام، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے سکھایا، نہ صحابہ نے سکھایا، نہ تابعین نے سکھایا، نہ تبا تابعین نے سکھایا. آپ کو پتہ چل گیا دس از ناٹ پارٹ آف اسلام. اس میں دو ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں، جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، عبادات میں آپ اور میں فکسڈ ہیں اس سرکل کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے ہیں، عبادات کے اندر ایڈیشن نہیں ہو سکتا. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ
ہمارے بچے جو سوال کرتے ہیں یا ہمارے بچوں سے جو سوال کیے جاتے ہیں، کیا ہمارا بچہ اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کا پراپرلی جواب دے سکے؟ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کریں بجائے اس کے کہ آپ کے بچے سے سوال کیا جائے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ، لیٹ سے آپ کی بیٹی ہے جو گریڈ 11 میں یا گریڈ 10 میں پڑھتی ہے، اس کی فرینڈز اس کو برتھ ڈے پارٹی کے لیے انویٹیشن دینے والی ہیں، اور بچوں کو پتہ چل جاتا ہے نا، ڈسکشن ہو رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا، پہلے تو ہم گھروں میں انوائٹ کیا کرتے تھے، آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ نکل آیا ہے. مجھے نہیں پتا اس میں، میں حلال حرام کی بات نہیں کری، آئی پرسنلی نیور لائک دس. بچیوں کا یا بچوں کا پبلک پلیسز کے اوپر جا کر صرف یا تو ونڈو شاپنگ کرنا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس شہر کو ڈالمن مال اور اوشن مال دیا ہے، جب سے ہماری یوتھ نے اس جگہ کو میٹنگ پوائنٹ بنا لیا ہے. میں آئی ایم نیور ان فیور آف سینڈنگ کڈس کہ آپ بچوں کو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یا صرف لنچز کے لیے یا ٹی پارٹیز کے لیے پبلک پلیسز پر بھیج دیں. جب یہ آج کل ڈسکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آپ کو انویٹیشن ملنے والا ہے، میں اپنے بچے کو ایسے کیوں نہ تیار کروں کہ اس سے پہلے کہ میرے بچے کے فرینڈز اس کو انوائٹ کریں اور اس کے انکار کرنے پر اس سے پوچھیں کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا تمہاری امی نے منع کیا ہے؟ آر یو اے مدرز بوائے، ہے نا، تم اما کے ایپرن سٹرنگ سے جو لٹکے رہتے ہو ہر وقت. بچے کس کس طرح کے ایک دوسرے کو جو ہیں وہ کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ فرینڈز پوچھیں، یور چائلڈ شوڈ ہیو دا کنوکشن کہ جب سامنے والے مسلمان دوست ہیں میرے، میں جانتا ہوں ایک بات کو کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر آج سے 10 سال پہلے ہیلووین کا اور ویلنٹائن کا کوئی کلچر نہیں تھا. آج آدھے سے زیادہ شہر، خاص طور پہ آدھے سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ زیادہ تر تو ڈیفنس کی بیماری ہے، ڈیفنس اور کلفٹن والوں کی. آپ باقی شہر میں نکل جائیں تو اتنا نہیں ہوتا ہے. آج آپ کا میجورٹی یہ علاقہ جس میں آپ اور میں رہتے ہیں وہ ویلنٹائن کے اوپر ریڈ ہو جاتا ہے. آپ کو پھول ملنے ناممکن ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک اسی دن اگزیکٹلی پھول مل جائیں. یہ جو کلچر بنتا جا رہا ہے، ہیلووین کے اوپر مختلف کاسٹیوم پارٹیز ہونے لگ گئی ہیں. یہ جو منکیز کی طرح بچے ڈریس ہوتے ہیں اور مائیں ان کے کاسٹیومز خرید خرید کے ان کو پہنا رہی ہوتی ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا میرا بچہ اتنے گٹس نہیں رکھتا کہ اس سے پہلے کہ اس کے فرینڈز اس سے سوال کریں کہ تم اس کا حصہ کیوں نہیں بن رہے، تم ہماری طرح انجوائے کیوں نہیں کر رہے، تم نے اپنی زندگی کو اتنا بور اور ڈل کیوں کر لیا ہے؟ مائی چائلڈ شوڈ ہیو دا کنوکشن ٹو آسک دیم کہ آپ منکیز کی طرح ڈریس کر کے یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں، آپ اس طرح کی سیلیبریشنز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو وہ چیز حاصل کر لی ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا. سمپل کوشچن آپ کا بچہ اپنے دوستوں سے پوچھ سکتا ہے، ہو از آر کریئٹر؟ کوئی ڈینائی نہیں کرے گا کہ اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے سب کو بنایا ہے، تو جس اللہ نے بنایا ہے کیا اس اللہ نے آپ کو اور مجھے پرپس لیس بنایا؟ کوئی اللہ نے اور مجھے اور آپ کو مقصد نہیں دیا؟ دیا ہے. اتنا کنوکشن اپنے بچے میں ڈالنے کے لیے کتنی ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ بہت ایفرٹ کی ضرورت. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآن کلاس میں بھیج دیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. اب قرآن کلاس کی ٹیچر کا، اس قرآن کلاس کے پروفیسر کا، اس قرآن کلاس کے پریچر کا، اس قرآن کلاس میں آنے والی مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے اب وہ میرے بچے کو بالکل باعمل حضرت عمر حضرت عثمان کی طرح کا مسلمان بنا دے. اور جب نہیں بناتے تو ہم کہتے ہیں آج کل تو دین پڑھانے والے بھی پرخلوص نہیں ہیں. ہمیں فنگر پوائنٹنگ کی عادت ہو گئی ہے. قرآن کلاس میں ضرور بھیجیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن کلاس کی ویلیو نہیں ہے، قرآن کلاس میں ضرور بھیجیں، لیکن ماں اپنی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو سکتے. آپ کا بچہ ہے، جو درد آپ کے دل میں ہے کہ آپ اس کو مسلمان بنائیں، آپ اس کو رب کا بندہ بنائیں، اتنا ایک استاد کے دل میں اتنے پرسنٹیج پر نہیں ہو سکتا. ہوگا یقیناً استاد اپنے، اور اگر استاد جو ہے وہ دین سے محبت کرنے والا ہے، محبت کرتا ہے شاگردوں سے، لیکن اس کی محبت ڈائلیوٹ ہوتی ہے ماں کے مقابلے میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس 30-40 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اپنے بھی بچے ہیں، اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہیں. ماں جس کا سارا کانسنٹریشن اس کی اولاد پر ہونا چاہیے، میں کیسے اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنا دوں؟ میں اس کی تو فکر کرتی ہوں کہ میرے بچے کے اول لیولز میں، کیونکہ اب ٹیوشنز شروع ہو جائیں گے، اس سے پہلے پہلے سارے میجر میجر کام ہو جائیں. مولوی صاحب ناظرہ پڑھا کے میرے بچے کو فارغ کر چکے ہیں، تجوید پڑھنے والی میری بیٹی فارغ ہو جائے، اس لیے کہ اب اس کے جو ہیں وہ اب سیکنڈری کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، اب اس کا او لیول سٹارٹ ہونے والا ہے، اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. ہم اپنے بچوں کو لٹرلی کھپاتے ہیں دنیا کے اندر. دین کے لیے کتنا کھپاتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. ایک ڈھائی سال, ڈھائی سال تو بہت بڑی عمر ہے آج کل, تو پریگنینسی کے اندر ہی اسکولس کے اندر رجسٹریشنز ہو جاتی ہیں. اپنے بچے کو بڑے سے بڑے اسکول کا ٹیسٹ دلوانے کے لیے ڈیڑھ سال کے بچے کو آپ ٹیوشن پڑھانا شروع کرتے ہیں, تب جا کے اس کا پونے تین سال اور تھری پلس کے اوپر ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ اتنا چھوٹا سا بچہ جو وہ ڈیڑھ پونے دو سال سے محنت زندگی میں مشقت شروع کرتا ہے, تیس سال تک پینتیس سال تک اس کی مشقت جاری رہتی ہے. جو اس کے ذہن کو بنانے کا ٹائم تھا آپ نے اس کو مٹیریلسٹک انسان بنا دیا, آپ نے اس کو منی میکنگ مشین بنا دیا. پھر آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب وہ چالیس سال کا ہو اور آپ ستر سال کی یا ساٹھ سال کی ہوں وہ آپ کا خیال رکھے, وہ آپ کو خدمت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھنا چاہے. اس کی منی میکنگ مشین ہے ذہن نہیں ہے. اس کی جگہ پر وہاں پر دماغ میں ایک صرف اور صرف ٹو پلس ٹو کرنے والی مشین فٹ ہے. وہ ماں جو اس کو اب فائدہ نہیں دے گی, وہ اولاد جو اس کو فلرش کرتی ہوئی اپنے سامنے نظر آ رہی ہے, اس کی پرائیورٹی میں اولاد زیادہ ہوتی ہے, ماں باپ بیک برنر پر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے ان کو صرف اتنا اللہ کا بندہ بنایا کہ نماز میں پڑھنے والی چار صورتیں یاد کر لو, یہ دعائیں یاد کر لو, یہ قرآن پڑھ لو, دیٹس اٹ. تم نے روزی کیسے کمانی ہے, تم نے اسکول میں کہاں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تم نے فن فیئر کے اندر اور فیئر ویل کے اندر کس چیز کا حصہ بننا ہے اور کس چیز کا حصہ نہیں بننا, کس چیز کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتی. آج ہماری اولادیں ہماری مائیں اور ہمارے باپ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قرب قیامت کے قریب لونڈی جو ہے, لونڈی کیا ہوتی تھی, جو کنیز ہوتی تھی, وہ اپنے مالک کے سر پر چڑھ کر ناچے گی. اس کا اگر آپ مفہوم ڈھونڈنا شروع کریں تو قرب قیامت, اگر ہم اس معاملے کو دیکھیں, ہم قرب قیامت کے قریب ہیں نا, قیامت بہت قریب ہے اب. اس لیے کہ جو سپیکولیشنز ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں کہ ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جو آخری دور ہے اس امت کا. سپیکولیشنز اس بات کو ثابت کر رہی ہیں. اس قرب قیامت کے قریب یہ جو معاملہ ہے, سکالرز نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا, اولاد ماں باپ کی جگہ پر اور ماں باپ اولاد کی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. آج جس طرح سے ینگ جنریشن اپنے ماں باپ کو ایڈریس کرتی ہے, جیسے ان سے بات کرتی ہے, جیسے ان کے ساتھ آرگیومنٹس کرتی ہے, جیسے ان کو دیکھ کے ان کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں رول کرتی ہے اور کندھے اچکاتی ہے, کیا آپ کو اور مجھے یہ چیزیں اپنے سامنے زندہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کی اور میرے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے بچوں پر محنت کرنے کی, ان کو دین کی تعلیم بھی دیں اور ان کو دنیا کی تعلیم بھی دیں. انکار نہیں ہے اس بات سے کہ ان کو دنیا کی تعلیم نہ دی جائے, لیکن جتنے پرسینٹ وہ دنیا کی تعلیم کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کا آدھا پرسینٹ ان کو دین کی تعلیم کے لیے آپ اور میں سٹرگل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کا بچہ, جتنا یہاں پہ ینگ بچہ بیٹھا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا ان میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ گریڈ 10 اور گریڈ 11 کے ہیں. گریڈ 10 گریڈ 11 نائنتھ کلاس سے او لیولز کے سبجیکٹ شروع ہوتے ہیں, یا انٹر یا گریجویشن اس کے بعد جو ہوتی ہے, یا بیچلرز کی ڈگری جو لی جاتی ہے. کتنا بچے راتوں میں جاگ جاگ کے اپنے ایگزام میں اے سٹار لینے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں. کتنی ہم نے اپنے بچوں کی تیاری کی کہ قبر کے اندر جو ان سے تین سوال کیے جائیں گے وہ اس کا جواب دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. کتنا ہم نے ان کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے, کتنا ہم نے ان کو اس کام کے لیے ٹرین کیا ہے. اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیں کہ آپ کے بچے اپنے کلاس فیلوز کو کوسچن کر سکیں. اوفینسو ہونے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, کلیئرٹی آف تھاٹ کی بات ہو رہی ہے. یاد رکھیں یہ بات, جو آپ کو بتانا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو, اگریسونیس ہو, نہیں. مقصد کیا ہے؟ آپ کا بچہ سوال پوچھ سکے کہ جو ہمارا خالق ہے, جس نے ہمیں رولز اور ریگولیشن دیے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں وہ کتاب, وہ قرآن نسلوں سے موجود ہے جس کو ہم اپنی سیکرٹ کتاب سمجھتے ہیں, پھر بھی ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے, ہم اس کے اگینسٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اپنی اولادوں کو اس طرح ٹرین کریں. آج رمضان کے اندر الحمدللہ آپ جس مسجد میں چلے جائیں, خاص طور پہ شروع کے 10 دن اور آخر کے 5 راتیں یا آخر کے 4 راتیں, آپ کو مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں. الحمدللہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں, لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, اللہ ان کو توفیق دے. اگر آپ سے اور آپ اور میں الحمدللہ قرآن کی کلاسز میں بیٹھنے والے، مسجدوں میں جانے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کے کورسز کرنے والے، آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارے ہی درمیان میں ایسے مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ ہماری اولاد ہے یا ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے دوست ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسلام اس 21st century میں اپلیکیبل نہیں ہے، آج قرآن پر اور اسلام پر اور شریعت پر ویسے عمل نہیں ہو سکتا جیسے 1450 سال پہلے ہوا تھا، آج ہم میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں حدیثیں ڈاؤٹ فل ہیں، آج ہم میں مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں شریعت کی امپلیمنٹیشن ہمیں غلط کر کے بتائی گئی ہے، ہم نئی طریقے سے شریعت کی امپلیمنٹیشن کریں گے اور ہم شریعت کو نئے طریقے سے ڈیفائن کریں گے تاکہ آج کا مسلمان اس پر عمل کر سکے۔ یہ جو سوالات مسلمانوں کے ذہنوں کے ہیں، ہم میں سے کتنی خواتین تیار ہیں یا اس قابل ہیں کہ ان کو جواب دے سکیں؟ کیا جواب دیں گے؟ ایک انسان ایک محفل میں بیٹھ کے، اور خاص طور پہ پڑھا لکھا انسان، ایلیٹ کلاس کا انسان، ہائر کریڈینشلز رکھنے والا انسان، ایک محفل میں بیٹھ کے کہتا ہے احادیث ڈاؤٹ فل ہیں، ہم کہتے ہیں حکمت یہی ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ یہ حکمت نہیں ہے۔ اللہ سے حکمت مانگیں کہ اللہ آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹس دے، اللہ آپ کو تھنکنگ پیٹرن پازیٹو دے، اور اللہ آپ کو الفاظ کا پراپر سلیکشن دے کہ آپ جس طرح سے اس انسان نے حدیث کے اوپر اتنا بڑا وار کیا ہے، اتنا بڑا حملہ کیا ہے، آپ ایک جملے میں اسلام کا ڈیفنس کر سکیں۔ آپ کی کسی محفل میں آپ کی والدہ کو یا آپ کے والد کو گالی دی جائے اور آپ کہیں اچھا حکمت کا تقاضا یہ کہ میں خاموش رہوں، یہ حکمت کا تقاضا ہے؟ یقیناً یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ لڑنے کھڑے ہو جائیں، آپ آسینے چڑھا کر اور آپ کا منہ لال ہو گیا اور آپ غصے میں بولنا شروع کر دیں، نہیں۔ کیا آپ اپنی والدہ کا ڈیفنس نہیں کریں گے؟ کیا آپ اپنی والدہ کی پازیٹو ٹریٹس کو، جو ان کے اندر اچھی عادتیں، ان کو نہیں ڈیفائن کریں گی؟ آپ کا فرض بنتا ہے اگر کوئی آپ کی ماں پر الزام لگا رہا ہے تو آپ اس جگہ مناسب الفاظ میں مناسب ٹون رکھتے ہوئے اپنی والدہ کا ڈیفینس کریں۔ اللہ کے رسول پر تہمت لگتی ہے، ازواج پر تہمت لگتی ہے، احادیث پر تہمت لگتی ہے، اسلام پر تہمت لگتی ہے، اسلام کو ایکسٹریمسٹ ریلیجن کہہ کر آج ہر جگہ ایڈریس کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں گٹس نہیں ہیں کہ ہم آرٹیکلز لکھ سکیں، ہم اپنی اولاد کو وہ آرٹیکلز لکھنے کے لیے تیار کر سکیں، ہم لوگوں کے ساتھ ڈیفنس پر جا کر اسلام کو بچاؤ کے حد تک کچھ اپنے چار الفاظ اس کی فیور میں بول سکیں۔ آپ اپنے سامنے اپنے آپ کو رکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کہ آج ہمیں کتنی زیادہ نالج کے ساتھ تھنکنگ پیٹرن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ جس دنیا میں آپ ہیں اور جس دنیا میں خاص طور پر ینگ کراؤڈ ہے، یوتھ ہے، سائبر ورلڈ جس کو کہا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا، آج بہت چیپ ہو گیا ہے انٹرنیٹ استعمال کرنا۔ ایک زمانے کے اندر باہر جب آپ کو کالز کرنی ہوتی تھی تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کا میٹر چلتا تھا، آج سے 20 سال پہلے اگر آپ کے رشتے دار باہر رہتے تھے تو آپ گھڑی دیکھ کر، پہلے تو شاید کال بک ہوتی تھی، اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں تو کال بک ہوتی تھی، اس میں بھی کال بک ہوتی کب بک ہوئی اور کب آپ کی باری آئے گی اور کب ہوگا تو اس وقت ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے کیا دیکھا اپنے بچپن میں کہ آپ گھڑی دیکھ کر کال کرتے تھے، اگر اپنی خالہ سے پھپھو سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ابا کہتے تھے میٹر چل رہا ہے، چھوٹی بات کرو چھوٹی بات کرو۔ پھر وہ ایک ٹائم آیا کہ وہ نیٹ ٹو فون آیا، جو آپ کے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہوتے تھے، پینٹیمز جو آتے تھے، اس میں ہم ہیڈ فونز لگا کر، اور وہ بڑی مشکل سے فری کا فون ایک ملتا تھا اور ہم کوشش کرتے تھے بات کرنے کی، آدھا گھنٹہ تو اسی میں نکل جاتا تھا، آواز آ رہی ہے، ادھر سے آواز آتی تھی، آواز آ رہی ہے، اسی میں ٹائم گزر جاتا تھا۔ آج آپ کے اور میرے لیے کیا دنیا میں کہیں پر بھی آپ کے رشتے دار ہوں، آپ کے لیے ان سے کمیونیکیشن مشکل ہے؟ آپ کے ایک کلک پر کمیونیکیشن موجود ہے، ایک کلک، آپ کے ہاتھ میں ڈیوائسز موجود ہیں۔ نہ صرف آپ اپنے رشتہ داروں سے ایک کلک پر بات کر سکتی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتی ہیں، اور دیکھتی بھی ایسے ہیں کہ جیسے آپ اپنے لاؤنج میں بیٹھی اپنی چائے پی رہی ہیں اور آپ کی امی امریکہ میں بیٹھی اپنے لاؤنج میں چائے پی رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ دنیا اتنی زیادہ سمٹ آئی ہے، آپ کا بچہ اتنا وقت انٹرنیٹ پر گزارتا ہے جتنا آپ شاید نہیں گزارتے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنی لوگ، کتنی خواتین فیس بک کی شوقین ہیں۔ میجورٹی آپ کی یوتھ اپنا ٹائم انٹرنیٹ پر گزارتی ہے۔ یہ جو سائبر ورلڈ ہے، اس میں آپ ذرا جا کر ایک نظر اسلام کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے، پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، میں ڈینائی نہیں کر رہی اس کو، آپٹمسٹک ہونا چاہیے انسان کو، الحمدللہ پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے اس کا بہت، کہ دین بھی بہت پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ پیرالل اسلام کے خلاف جو دنیا میں کہیں زہر اگلا جاتا ہے وہ آپ کے بچے کی فنگر ٹپس پر ہوتا ہے۔ چاہے بلاگز ہیں اور بلاگز کے بلاگز ہیں، ویب سائٹس کی ویب سائٹس ہیں، یوٹیوب ویڈیوز ہیں، فیس بک پیجز ہیں، جس کے اوپر اسلام کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو موبائل فون پکڑایا ہے، انٹرنیٹ دیا ہے، 3G 4G دیا ہے؟ اس سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو ٹرین کر دیا کہ وہ اس زہر کا امپیکٹ نہ لے یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو اب آپ سوچ لیں، آپ کا بچہ سرفیس پہ تو آپ کو مسلمان نظر آ رہا ہے، آپ کے سامنے وہ ایک الگ پرسنالٹی ہوتا ہے، اور بیہائنڈ یور بیک اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ایک الگ پرسنالٹی ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ کو اور مجھے کیا بتا رہی ہے؟ یہ چیز مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں وہ صبح سکول جاتا ہے 6 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد وہ 3 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے قرآن پڑھنے جاتا ہے، اس کے بعد وہ ٹیوشن جاتا ہے۔ کتنا اچھا پروڈکٹیو دن میرا بچہ گزار رہا ہے، اس دن کے اندر آپ کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہاں میں روز رات میں 10 منٹ اپنے بچے کے پاس جا کے بیٹھتی ہوں۔ جو 10 منٹ آپ اس کے ساتھ گزارتی ہیں، وہ بچہ آپ کا موبائل فون پر ہوتا ہے۔ آپ 20 باتیں کرتی ہیں، وہ ہر بات کا جواب دیتا ہے، اچھا اماں نیند آ رہی ہے، اللہ حافظ، اماں باہر جائیں گے صبح پھر موبائل آن کر کے بیٹھ جائے گا۔ کہاں ہیں آپ اپنے بچوں کی زندگی میں؟ جب آپ اور میں قرآن کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے، جب آپ اور میں قرآن کو اپنے عمل میں کیری نہیں کریں گے، جب آپ اور میں چلتا پھرتا قرآن نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ولی اللہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ الا ماشاء اللہ، اللہ ایسی نیک اولادیں ہم سب کو دے کہ ہماری اولادیں عمل میں ہم سے بھی آگے نکلیں، اللہ ان کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس کے لیے تیار نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ اپنے بچوں کو گرین ہاؤسز میں بند نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ نہیں، میں ایسا کروں گی کہ اب میں ٹی وی ختم کر دوں گی، میں ایسا کروں گی میں انٹرنیٹ بند کروا دوں گی، میں ایسا کروں گی میں اپنے بچے کو اب یوٹیوب ویڈیوز نہیں دیکھنے دوں گی، یہ نہیں پاسبل ہے۔ آپ کا بچہ، یہ ساری چیزیں بہت ہائیلی ایکسیسیبل ہیں، اپروچبل ہیں، آپ کا بچہ ان سب سے امپیکٹ لے گا۔ کام کیا ہے آپ کا؟ کہ آپ اس کو مینٹلی اتنا گرو کر دیں، اسپرچولی اتنا اسٹرانگ کر دیں کہ وہ اس زہر کا امپیکٹ اپنے دل اور دماغ پر نہ لے سکے۔ آپ اس کے قرآن، اس کے دل اور دماغ پر قرآن کو حاوی کر دیں، اس کے دل میں اللہ کی محبت بٹھائیں۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، آج یہ آسان کام نہیں ہے، اٹس اے میجر چیلنج فار دا پیرنٹس۔ اور یقیناً یہ ایک ماں کا کام نہیں ہے، اس میں باپ کا ہاتھ بھی بہت آتا ہے، مگر یہاں کسی کے والد نہیں بیٹھے ہوئے، اس لیے میں کسی کے والد کے لیے کچھ بھی نہیں بول رہی۔ میں نے ایک جملہ بھی بولا کہ آپ کے شوہروں کو چاہیے آپ یہ کریں، آپ سب جا کے شام کو اپنے شوہروں کو درس دینا شروع کر دیں گے۔ اور میں نہیں جا رہی کہ روزہ کھولتے ساتھ یا روزہ کھولنے سے پہلے آپ کا اچھا فیملی ٹائم جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ آپ قرآن کی کلاس سے جائیں اور اس کے بعد آپ شوہر کو درس دینے بیٹھیں اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اچھا ہے تو دونوں کی ذمہ داری، دس از اے آئیڈیل سچویشن۔ لیکن اگر مثال کے طور پر آپ کے شوہر قرآن نہیں سن رہے اور آپ قرآن سن رہی ہیں، تب کس کی ذمہ داری ہے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کے اوپر تو آپ محنت شروع کر دیں اور شوہر کے حق میں دعا شروع کر دیں کہ اللہ ان کو بھی کسی قرآن کی کلاس میں جہاں حق بتایا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر قرآن سننے کی اور اپنے مائنڈ سیٹ کو اس کے اکارڈنگلی سیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کو اور مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھیں کہ آپ کے اور میرے بچے سرفیس کی حد تک مسلمان ہوں گے۔ مسجدیں بھی ہو سکتا ہے ہماری بھری ہوئی ہوں، لیکن ہمارے ذہن دین سے اور شریعت سے اور سیرت سے خالی ہوں گے۔ اب آپ کو 2 کلاسز نظر آتی ہیں، ابھی نوشابہ نے ایک چیز مینشن کی تھی کہ آپ کو 2 کلاسز نظر آتی ہیں اس وقت۔ ایلیٹ کلاس میں میجورٹی، چلیں ایلیٹ کلاس کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں، ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو دین کو سنبھال رہا ہے، جو حافظ بن رہے ہیں، جو عالم بن رہے ہیں، جو دین کا نالج پریزرو کر رہے ہیں، دین میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس دنیا کی ڈگریز نہیں ہے۔ ایک کلاس اس کے اپوزٹ ہے جس کے پاس صرف بیسک دین ہے۔ بیسک دین سے مطلب، ہاں نماز روزہ کرنا ہے معلوم ہے، حج کر لیتے ہیں معلوم ہے، عمرہ ہر سال یا ہر دوسرے سال کر لیتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اتنا دین ہے، ہیں مسلمان۔ ہاں ان کے پاس بہترین ڈگریز بھی ہیں، بیچلرز کی ڈگریز بھی ہیں، ان کو نارسزم کے بارے میں بھی پتا ہے، ان کو مینٹل کرٹکس کے بارے میں بھی پتا ہے کہ کیا کیا کرٹکس چل رہے ہیں، ان کو کمیونزم کے بارے میں بھی پتا ہے، ان کو مارکسزم کے بارے میں بھی پتا ہے، ان کو فلسفی 101 کے بارے میں بھی پتا ہے، ان کو پتا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے۔ یہ جو 2 گروپس ہیں، ایک دین کو سنبھالنے والا طبقہ اور اس کے پاس دنیا کی بیسک ڈگری بھی نہیں ہے میجورٹی، اور دوسرا دنیا کی ڈگریز رکھنے والا جس کے پاس بالکل بیئر منیمم پر دین ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مولوی بزنس مین کو بلیم کرتا ہے، بزنس مین مولوی کو بلیم کرتا ہے. یہ کنٹراسٹ آپ کو معاشرے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جو بزنس مین ہے یا جو دوسرا طبقہ ہے جس کے پاس دنیا کی بہترین نالج ہے، یہ کہتے ہیں اسٹے اوے فرام دیز ریلیجیس ایکسٹریمسٹ. جہاں داڑھی والا مرد دیکھا اور جہاں حجاب والی خاتون دیکھی، وہاں سے راستہ بدل لیا. ہم میں سے سب ابنڈنس میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم نے تجربہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو آتا دیکھ کر یا تو اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، یا آپ سے بالکل ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے آپ محفل میں بیٹھی ہوئی نہیں ہیں، یا آپ ایلینز ہیں، آپ سے بات کرنا مناسب نہیں ہے. آپ نے یہ کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ یہ دونوں کریٹکس اپنی جگہ پر موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین دنیا کی تعلیم دیں، بالکل دیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کی دین کی تعلیم کے اینگل کو نگلیکٹ مت کریں. اگر کسی کے پاس صرف ایکوائرڈ نالج ہے اور دین کا علم نہیں ہے، تو اس کی بھی ایک آنکھ خراب ہے، اور جس کے پاس صرف ایکوائرڈ نالج اور دین کی تعلیم نہیں ہے، اس کی بھی ایک آنکھ خراب ہے. ان دونوں کا کمبینیشن درکار ہے. مسلمان امت میں زوال وہاں سے آنا شروع ہوا جہاں مسلمانوں نے سائنس میں اور علم میں، ایکوائرڈ نالج میں آگے بڑھنا چھوڑ دیا. وہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. بیلنس کی ضرورت ہے، اور یہ بیلنس کون سکھائے گا؟ یہ بیلنس قرآن سکھائے گا. یہ بہترین دین جو میری اور آپ کی پرائیڈ بننا چاہیے، یہ بہترین بیج جو میرے اوپر مسلمان ہونے کا ہے، یہ میرے لیے بیج آف آنر بننا چاہیے، آج بیج آف امبیرسمنٹ بنا ہوا ہے میجورٹی مسلمانوں کے لیے. ہم ہی خواتین جو پاکستان میں رہتے ہوئے تو پھر بھی سر ڈھک لیتے ہیں. جہاں ہماری امیگریشن ہوتی ہے یو ایس کے اندر، یورپ کے اندر، ہمارے تو حلیے ایسے بدلتے ہیں کہ جیسے ہم نے یو ٹرن لے لیا. کیا یو ایس کا اور یورپ کا دین الگ ہے اور پاکستان والوں کا دین الگ؟ کیا پاکستان کا خدا الگ، پاکستان کا رب الگ، اور سٹیٹس کا رب الگ؟ ہم مکہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اوڑھتے ہیں، کیا سوچ کے اوڑھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہمیں لگتا ہے اللہ وہاں بہت قریب ہے. ہاں، اللہ کا گھر آیا، ظاہری بات ہے اس کا مطلب آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں نا. ظاہری بات ہے، مثال کے طور پہ اگر میں نے نزیہ سے بات کرنی ہے تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ میں نزیہ کے گھر آ کر ڈائریکٹ بات کر لوں، اور میں زیادہ نزیہ کا لحاظ کروں گی ان کے سامنے کھڑے ہو کے بجائے اس سے کہ میں، اللہ کرے، میں ان کی پیچھے بھی ان کا ایسے ہی لحاظ کروں جیسے میں ان کے سامنے کرتی ہوں. لیکن ہم جب حرم جاتے ہیں، مسجد نبوی جاتے ہیں، خانہ کعبہ جاتے ہیں، ہمارے آٹومیٹک ایک آتا ہے، ہم کتنے بھی فیشنیبل ہوں ہم کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، ابایا سلوا کے جائیں گے. لیکن اللہ ہماری عورتوں کو توفیق دے، آج بھی ہماری عورتیں ایسے ہولیے میں وہاں پہنچتی ہیں کہ اس کے بعد صرف دکھ ہو رہا ہوتا ہے ان کو وہاں دیکھ کر بھی. اللہ ہمیں توفیق دے. بہرحال، ان جنرل میجورٹی وہاں جا کر ابایا سکارف پہن لیتی ہے. لیکن اللہ ہماری عورتوں کو توفیق دے، آج بھی ہماری عورتیں ایسے ہولیے میں وہاں پہنچتی ہیں کہ اس کے بعد صرف دکھ ہو رہا ہوتا ہے ان کو وہاں دیکھ کر بھی. اللہ ہمیں توفیق دے. بہرحال، ان جنرل میجورٹی وہاں جا کر ابایا سکارف پہن لیتی ہے. وہی اللہ جس نے آپ کو عمرہ کرنے کی تلقین کی ہے تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، اسی اللہ نے آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا کہا ہے، اور اسی اللہ نے آپ کو عورت ہونے کی حیثیت سے پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ایک سرٹن پروٹوکول دیا ہے. عورت کی نماز موٹے دوپٹے، موٹی چادر میں ہوتی ہے. اللہ حرم میں تو محسوس ہوتا ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں جائے نماز کی چوڑائی پر کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ شفون کے دوپٹوں میں نمازیں نہیں ہوتی. چائنا سلک کا دوپٹہ کبھی یہاں سے اوڑھا ہے، کبھی وہاں سے اوڑھا ہے، آج ہی آستینیں پہنی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے مائنڈ سیٹ کی کمی ہے. ہم نے دین کا مذاق بنا لیا ہے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں، ہم نے دین کے ٹکڑے اپنے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. آج بھی اگر سوال پوچھا جاتا ہے بڑی رات کون سی ہے، یہ ایک سوال اپنے پیچھے ایک کہانی رکھتا ہے. کون سی ہے بڑی رات؟ ابھی جو دو گزری ہیں بڑی راتیں نہیں تھیں؟ کون سی گزری ہے؟ ایک شب معراج گزری ہے اور ایک شب برات گزری ہے. شب معراج اور شب برات، یہ ایک سوال بڑی رات کون سی ہے، یہ اپنے پیچھے ایک کہانی رکھتا ہے اور حقیقت رکھتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ٹکڑوں میں. پڑھا لکھا طبقہ عید کی نماز پڑھ لیں گے کافی ہے، جمعے کی جمعہ نماز پڑھ لیں گے کافی ہے. مولوی حضرات ہر رات میں یا ہر آنے والے وقت کو، انہوں نے، سب کی بات نہیں میں کر رہی، جنہوں نے کر لیا ہے، جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے، انہوں نے اس چیز کو سیریمنیز بنا کر، فیسٹیولز بنا کر اپنی طرف عوام کو ڈائریکٹ کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے. ہم نے دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں. عید کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اور شوال کی 30 تاریخ کو، یعنی عید کے گزرنے کے ایک مہینے کے بعد، فجر کی نماز میں کتنے مرد ہوتے ہیں؟ آپ کو کمپیرزن معلوم ہے. عید میں کیوں سب پہنچتے ہیں؟ جس رب نے عید کی نماز پڑھنے کا کہا ہے، اسی رب نے ہر فجر کی نماز کو مردوں کے لیے کہا ہے کہ 27 گنا، اچھا اجر دونوں کا برابر ہے، یاد رکھیں، مرد مسجد میں نماز پڑھیں یا عورتیں مسجد میں نماز پڑھیں، ہر وہ نماز جو باجماعت ادا کی جائے گی مسجد کے اندر 27 گنا اجر زیادہ ہے، مرد اور عورتیں برابر کا اجر لیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا عید کی، اسی اللہ نے حکم دیا عید کی نماز کے ساتھ ساتھ ہر دن کی فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کا. ہمیں عید پر اللہ کسی نہ کسی طرح یاد آ جاتا ہے، ہر فجر اور عشاء کی نماز میں کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ ہمارے دماغ کا ایشو ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. ہم نے دین کو حصوں میں اور ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے شکر ادا کریں اللہ کا، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے قرآن کے سامنے بیٹھنے والا بنایا ہے، قرآن سے ذکرہ لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اسی نعمت پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آپ سجدے کے اندر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ تک اس وجہ سے نہ اٹھیں شکرانے کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں میں، ان چند لوگوں میں شامل کیا جن کو اللہ نے قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق تو دی ہے، جن کے کان پر قرآن پڑھ تو رہا ہے. ہم سب اپنی زندگیوں میں 10 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم سب بھی تو ایک طرح کی غفلت کی زندگیاں گزار رہے تھے. جیسے دنیا ایک طرف جا رہی ہے، ایک رو میں بہ رہی ہے، ہم بھی بہہ رہے تھے. اللہ کی رحمت ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ جس طرح بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، کیا یہ کمفرٹیبل ماحول نہیں ہے؟ الحمدللہ کتنا کمفرٹیبل ماحول ہے، گرمی نہیں ہے، ہمارے پسینے نہیں ٹپک رہے، اے سی چل رہا ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگ الحمدللہ 99.9% لوگ کمفرٹیبل سواریوں میں بیٹھ کر یہاں پر آئے ہیں. آئے کہ نہیں آئے؟ کیا شکر ادا اللہ کا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ دوپہر کی نیند کی بس؟ زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے آرام کی قربانی دی ہے؟ اور تو ہم نے کوئی قربانی نہیں دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو جنگوں کے لیے کتنے کتنے آڈ سچویشنز میں نکلے ہیں. اللہ کے رسول صبح صبح نکلے اپنے غزوے کے لیے، اللہ کے رسول اور صحابہ سخت بھوک کی حالت میں نکلے، اللہ کے رسول اور صحابہ سخت گرمی کی حالت میں نکلے، سخت خوف کی حالت میں نکلے، جبکہ معلوم تھا کہ جو مقابلے پر سامنے فوج کھڑی ہے، رومن امپائر، وہ بہت بڑی ہے کوانٹٹی میں. ہر صورت میں نکلے، ان کا نکلنا دیکھیں اور ہمارا اس 1.5 گھنٹے کی کلاس کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا دیکھیں، کوئی مقابلہ ہے؟ اگر پھر بھی اس کے مقابلے میں ہم اپنی نیند کو اور آرام کو پریفرنس دیں تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. اور اگر آپ اپنی نیند اور آرام کو سیکریفائز کر کے اس 1.5 گھنٹے کو اپنے لیے پروڈکٹیو بنانے کے لیے گھروں سے نکلتی ہیں، اور لیٹ سے ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمیں بھی اتنا اجر مل جاتا ہے جتنا اللہ کے راستے میں اس طرح سے لڑنے والوں کو، مجاہدوں کو ملتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تو کیا یہ بری ڈیل ہے؟ کیا یہ برا سودا ہے؟ تو بہت آسان سودا ہے اور بہت ہی زیادہ بینیفیشل سودا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا نکلنا جو ہے یہ قبول کر لیں. اس لیے کہ یاد رکھیں، آج بھی کئی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں الحمدللہ، لیکن کیا ہر ایک کی نماز اس کو فحش اور بے حیائی سے روکتی ہے؟ اللہ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً فحش سے، اور فحش ہر طرح کا ہوتا ہے، فحش جسمانی طور کا بھی ہو سکتا ہے. فحش کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے، دیکھیں فحش ہے فاحشین، فحش جس کو ہم کہتے ہیں کوئی چیز جو کہ ان اپروپریٹ ہو، وحشی بھی ہوتا ہے واحشین. وحشی کس کو کہتے ہیں؟ جنگلی جانور کو، بیسٹ کو کہتے ہیں. فحش اور واہاشین میں فرق کیا ہے؟ واو ہاشیم ہے جنگلی جانور، فا ہاشین ہے ون ہو ایکٹس لائک اے جنگلی جانور، صحیح؟ اب وہ چاہے ڈریسنگ میں ہے، چاہے باڈی لینگویج میں ہے، چاہے لینگویج میں ہے، چاہے اخلاق میں ہے، جو جنگلی جانور کی طرح بیہیو کرے گا، جو جنگلی جانور کی طرح غصہ کرے گا، جو جنگلی جانور کی طرح ابیوسو لینگویج استعمال کرے گا. کتے کا کام ہے پینٹنگ کرنا، وہ تو پینٹنگ کرتا ہے کسی بھی کام میں، اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے. آپ اس کو کھانا کھلا دیں تو بھی، نہ کھلائیں تو بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نماز دی تاکہ نماز مجھے اور آپ کو ہر طرح کی فحش سے اور منکر سے روکے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کئی نمازی ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کو فحش اور منکر سے نہیں روکتی. اسی طرح کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے باوجود اپنے دلوں کے تالوں کو نہیں کھول پاتے، جو قرآن پڑھنے کے باوجود اپنے مائنڈ سیٹ کو درست نہیں کر پاتے. تو اللہ سے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں تفکر کرنے والا ذہن عطا فرمائے. اللہ ہمارا ذہن کھلا رہے تاکہ ہمارے دل تک آپ کے کلام کی ایبزارپشن ہو، تاکہ ہمارا دل آپ کے کلام کو محسوس کر سکے. اور یہ دل وہ میڈیم ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا نزول ہوا. آپ کے قلب کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو نازل کیا تھا. ہم سورہ فاتحہ کو اس لیے اس پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں والیوم میں ذرا چھوٹی سورت ہے، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم ان دنوں میں اس کو مکمل کر جائیں گے. اور مفہوم کے اعتبار سے بہت پروفاؤنڈ ہے، اپنے اندر قرآن کی آلموسٹ پوری سمری جو ہے وہ رکھتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں کو فلائرز ملے یا جن لوگوں کو آپ کو تھرو ورڈ آف ماؤتھ پتا چلا کہ یہاں پر سورہ فاتحہ کی کلاس ہو رہی ہے، میرا خیال ہے ہر دوسرے بندے کو تھوڑی سی کیوریوسٹی تو ہوئی تھی کہ آپ 20 دن تک سورہ فاتحہ ہی کراتی رہیں گی. اس لیے کہ نزیہ کے پاس بھی ایسے بہت سی کیوریز آئیں اور میرے پاس بھی بہت سی کیوریز آئیں کہ آپ 20 دن میں صرف سورہ فاتحہ کرائیں گی، یا آپ نے فلائر میں غلط لکھ دیا شاید. تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، فلائر میں غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، آپ صرف دعا کریں. اب یہ بتائیں، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آیا تھا؟ الحمدللہ. لیکن چلیں، ہو سکتا ہے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں کہتی کہ اگین ماشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جو ہیں تقوی والے ہیں، اس لیے کہ کل بھی آپ لوگوں کو کچھ پرابلم نہیں ہو رہی تھی اور مجھے ہی پرابلم ہوئی جا رہی تھی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت بھی دی ہوئی ہے. میرا خیال ہے ان جنرل یہ خیال آتا ہے کہ 20 دن تک ہم کیا سنتے رہیں گے. اب یہ بتائیں، چلیں پہلے جس کو بھی خیال آیا، کل کی کلاس اور آج کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد کچھ کیوریوسٹی سالو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے. اب کچھ کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ آپ باقی آنے والے 18 دنوں کے اندر جو سمجھیں گی وہ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. اب یقیناً گرمی کا موسم بھی ہے، یقیناً روزہ بھی ہے، اور یقیناً دوپہر کا وقت بھی ہے. تو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، آج بھی آپ یہی کریں، اس چیز کو پلیز لکھ لیں اپنے ہاتھ میں. چاہیں آپ نہ لکھیں، لیکن آپ اپنے ہاتھ میں ایک نوٹ بک ضرور رکھیں. دوسرا جو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کریں وہ کیا کریں، کہ جب میں کوئی آپ سے سوال پوچھوں تو آپ مجھے پلیز اس کا جواب دے دیں. اچھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جواب ہی نہیں آتا، اب کیا پتا، آپ کا ذہن ہے نا بھٹک گیا تھا کہیں پہ، آپ کہیں اور چلی گئی تھیں، فزیکلی تو آپ یہیں بیٹھی ہوئی تھیں، مینٹلی آپ کہیں اور تھیں، ممکن ہے آپ کو جواب نہ آتا ہو. تو ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے. ایک صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ شائع ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ میں سے کسی نے ٹیچنگ کی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی کلاس میں سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں بہت ووکل نہیں ہوتے ہیں، بہت بولنے والے نہیں ہوتے. یا آپ میں سے جو بچے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی ٹیچر سوال کرتی ہے بعض بچے ہر بات کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوتے ہیں، آلموسٹ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے، خود ہی یا تو کھڑے ہو جاتے ہیں یا وہیں سے بیٹھے بیٹھے. آج کل کے بچے تو کھڑے نہیں ہوتے، سوری ٹو سے، ہمارے زمانے میں بچے کھڑے ہو کے بات کیا کرتے تھے اور ریسپیکٹ کے ساتھ ہینڈ ریز کیا کرتے تھے کہ جس کو ٹیچر کہے گی اس کو بلایا جائے گا. ہمارے یہاں تو بچے اپنی چیئرس پر ریلیکس کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں سے بول رہے ہوتے ہیں، ٹیچر نے کچھ پوچھا اور بچوں نے بتا دیا. تو بہرحال اگر کوئی ایسا بچہ ہے، آپ کے اندر بھی ایک بچہ ہے اگر آپ 30 سال اور 40 سال کی ہیں تو بھی، اگر آپ کو شائنس فیل ہوتی ہے کہ آپ جواب نہیں دے سکتے تو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یا آپ کی کلاس کا رول ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، آپ ایسے منہ ہلا دیں، مجھے ایسے لگے گا کہ آپ بول رہے ہیں، صحیح ہے، ایسے ہی منہ ہلا دیں. صرف کس لیے؟ کہ تاکہ آپ جو ہیں کلاس کے ساتھ سنکنائز کر دیں. یاد رکھیں مسلمانوں کا اپنی کمیونٹی میں سنکرنائز کرنا بہت ضروری ہے. ایک آڈ ون آؤٹ بن کر نہیں رہنا ہم نے. ہاں اگر شریعت کے خلاف کام ہوگا, اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف کام ہوگا, تو ہم آڈ ون آؤٹ بننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جن جگہوں پر گنجائش نکلتی ہے وہاں آڈ ون آؤٹ مت بنیے. جیسے مثال کے طور پر, چلے ایک بائی دا وے بات نکل رہی ہے تو میں بات کر دوں. مثال کے طور پر اللہ کی رحمت سے اس دفعہ الحمدللہ پاکستان میں چاند دیکھنے کا ایشو نہیں بنا. ہمیشہ بنتا ہے نا, بنا ہے نہیں بنا الحمدللہ, لیکن ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے. اور وہ جو ایشو بنتا ہے وہ بڑے لیول پر بنتا ہے, جو آپ کے مفتی ہیں, جو آپ کے اسکالرز ہیں, جو آپ کے علماء ہیں, ان کے لیول پر ہوتا ہے. عوام کے اندر کیا ہوتا ہے, بے چینی, اور عوام 90% پٹ آف ہو جاتے ہیں کہ ایک یہ کہتا ہے, ایک یہ کہتا ہے, ایک یہ کہتا ہے, ہم کس کی مانیں. یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, دنیا بھر کا ایشو ہے. اب دنیا بھر کے اندر بھی, ابھی کل ہی مجھے یہ بچی بتا رہی تھی کہ امریکہ کے اندر بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر, ایک ہی سٹیٹ میں رہنے والے, ایک ہی سٹی میں رہنے والے الگ الگ عیدیں منا رہے ہوتے ہیں. جی ابھی کچھ دن تو نہیں, پچھلے سال پرانی بات ہے, میری نند نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے نیبرہڈ میں ایک فیملی تھی, ایک میاں بیوی اور ایک بچہ بیٹا ان کا. تینوں نے الگ الگ دن روزہ رکھا اور تینوں کی الگ الگ دن عید ہوئی. یہ ہو رہا ہے, یہ مطلب پریکٹیکل ایشوز ہیں. آپ کیا خیال ہے کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر, آپ کا اور میرا جیسا انسان؟ سچی بات ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا, کہے گا چھوڑو ان سب کو, مولوی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, اپنی اپنی مرضی کرتے ہیں, کسی کی بات ہی نہ سنو, چھوڑو اس دین کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں. سمپل رول یاد رکھیں, سمپل رول. ہم فقہ میں نہیں جا رہے, اسلام کے اندر جو روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, جو حدیث ہے, اس جس جو چاند دیکھنے کے بارے میں ہے, اس میں ویریشن لیجیٹمیٹ ہے. یعنی اس سے تین چار طرح کے اصول نکالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رول کیا ہے جو اصول الفقہ کا ہے, جو اسکالرز نے دے دیا ہے, عوام اپنے رولر کو فالو کرے گی. آپ کی اور میرے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے یہ مشکل نہیں ہے, آپ کا جو بھی رولر ہے. اب آپ یہ مت کہیے گا پلیز ہم پالیٹکس کی بات نہیں کر رہے, رولر کیسا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نہ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور نہ ہمیں اس پر بات کرنا پسند ہے. اس لیے آپ کا اور میرا مزاج کیا ہونا چاہیے, قرآن کی روشنی میں لوگوں کو سمجھنے والے بنے. لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے فرقان مانگے, اللہ مجھے سچے اور جھوٹے کی پہچان دے دے, اللہ مجھے حق اور باطل کو پہچاننا دے دے. آپ کو نام لے کر کسی کو کریٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رول یہ ہے, اگر آپ کا حکمران مسلمان ہے, جس کو آپ حکمران اپنا سمجھ رہی ہیں, حکمران ان دا سینس جو آپ کا رولر ہے, جو وہ فیصلہ کر دے اس کو مان لیں. اگر ملک میں جو چیز حکومت بتائے گی, مثال کے طور پہ حکومت نے رویت حلال کمیٹی بنائی ہے, جو وہ کہیں اس کو مان لیا جائے, فتنہ ختم ہو جائے گا. کسی ایسی جگہ پر جہاں مسلمان چھوٹی کمیونٹی کے طور پر ہیں, جیسے سٹیٹ وغیرہ میں, امریکہ وغیرہ میں, وہاں پر ایک طریقہ کیا ہے, آپ جس کو اسکالر مانتے ہیں, جو انہوں نے رولنگ دی ہے, آپ اس کو ماننا شروع کر دیں کہ کب چاند نظر آیا کب چاند نظر نہیں آیا. یا مثال کے طور پر آپ جس جگہ پر رہتی ہیں, بوسٹن میں رہتی ہیں, بوسٹن میں 15 مسجدیں ہیں, 15 مسجدوں میں سے 15 لوگوں نے کہا چاند نظر آ گیا, لیکن جس ایریا میں آپ رہتی ہیں وہاں کی مسجد کے امام نے کہا کہ نہیں چاند نظر نہیں آیا. اب باقی 15 کی کمیونٹی اسٹرانگ ہے نا, تو آپ 15 کو مانیں گے. سمجھ آئی بات؟ سمپل. آپ کی کوئی چوائس نہیں ہے, آپ فالو کر رہی ہیں اس سچویشن میں, اور آپ کے ذہن سے پھر کنفیوژنز دور ہونا شروع ہو جائیں گے. دین کے وہ احکامات جن کا تعلق اجتماعیت پر آتا ہے, وہاں پسندیدہ ہے کہ جو شریعت کے قوانین جاننے والے لوگ ہیں ان کی بات کو مان لیا جائے, اور جہاں پر آپ اور میں انڈیویجول عمل کرنے کی کیپیسٹی میں ہیں وہاں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. آپ اور میں اپنا اپنا چاند نہیں دیکھیں گے, میں کہوں گی مجھے چاند نظر نہیں آیا, آپ کہیں گی بادل تھے میرے گھر میں پھر بھی مجھے تو نظر آ گیا, تو اب میں تو روزہ رکھ رہی ہوں آپ نہ رکھیں. رولر کو مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کنفیوژن جو آج مسلمانوں میں ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ہے. ہم میں سے کتنوں نے جا کر احادیث کو اور سکالرز کی ایکسپلینیشن کو پڑھا کہ اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان کی ہے کہ چاند کیسے دیکھ کر جو ہے رمضان شروع کیے جائیں, اور چاند کیسے دیکھ کر آپ نے فرمایا, جس کا مفہوم نکلتا ہے کہ روزہ بریک کیا جائے یعنی کہ عید منائی جائے, اس کے اصول کے مطابق تین چار سچویشن لیجیٹمیٹ نکلتی ہیں. اسکالرز کی چوائس ہے, وہ جس سچویشن کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے, اب جس کو آپ فالو کریں بس آپ اس کو خاموشی سے فالو کریں, اور یہ کنفیوژن کا کسی بھی طرح سے کوئی ذریعہ نہیں بنتا ہے. تب آپ نے ذہن میں کیا رکھنا ہے, یہ آپ نے اس کلاس میں ایکٹیو رہنے کے لیے لکھنا ہے تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہوں. امید ہے مجھے کہ آپ کے انشاءاللہ اس کلاس سے نکلنے کے بعد 18-20 دن کے بعد اللہ کی رحمت سے بہت سے کنفیوژن دور ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں ایک ٹریول کرنے کا, قرآن کے اندر ڈائیو کرنے کا ایک نیا ڈائمینشن دکھا دیں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر دین کی طرف سے حکمت کی کچھ پرسنٹیج بھی لے کر آئیں گے. تو لکھیں ضرور تاکہ جو سنے وہ آپ کو یاد رہ جائے. دوسرا کیا کہا ہے میں نے, ایک تو لکھنا ہے, دوسرا جواب دینا ہے, اور اگر جواب دینا نہیں آتا تو منہ ہلانا ہے. تیسرا, اگر میں نے آپ میں سے کسی کو سوتے ہوئے دیکھ لیا تو میں کیا کروں گی؟ پانی نہیں, میں آج سوچ کے آئی ہوں میں کیا کروں گا. جس دن میں نے ایک کو سوتے ہوئے دیکھا تو میں 5 منٹ بڑھا دوں گی, جس دن میں نے دو کو سوتے ہوئے دیکھا اس دن میں 5 منٹ مزید بڑھا دوں گی, 10 منٹ ہو جائیں گے. اب آپ کے اوپر ہے, آپ کو یہاں 5 بجے تک بیٹھنا ہے تو یا تو پھر نزیہ کا بھی اب کام ہوگا, اور نزیہ نے اگر ہمیں یہاں سے بھگانا ہے جلدی تو نزیہ بھی کوئی ایسا کام کریں کہ ہم جو ہیں وہ سوئیں نہیں. بہرحال ابھی 3 کام آپ کے کرنے کے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں, لکھنا ہے, بولنا ہے, اور سونا نہیں ہے. اور اگر آپ نے سونا ہے تو اب آپ کے برابر والی کی بھی ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے, اس لیے کہ اگر آپ کے برابر والی سو گئی تو پھر آپ کے بھی 5 منٹ بڑھ جائیں گے. تو آپ کو بہت زیادہ کانشیس ہو کر انشاءاللہ. اچھا نہیں, اب یہ تو خطرناک معاملہ ہو گیا, میں یہ چاہتی نہیں ہوں کہ آپ لوگ سوئیں, میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے باتیں کروں. میں نہیں چاہتی میں کرسیوں اور دیواروں اور صوفوں سے باتیں کروں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ تک اس چیز کو پہنچا دوں. اور ہم نے انشاءاللہ اس رمضان میں اپنے ساتھ یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے, ہر کلاس سے 4 جملے 5 جملے سیکھ کر اٹھیں جو آپ آگے جا کر اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بتا سکیں. ہر کلاس سے 5 سینٹینسز, چاہے 5 سینٹینسز لکھیں, 4 لکھیں, 10 لکھیں, آپ کے اوپر, اٹس اپ ٹو یو, جو آپ جا کر کنوے کر سکیں. آپ نے اپنے ذہن کو قرآن کے ساتھ انوالو کرنا ہے. آپ کے ذہن کے لاکس کھلیں گے تو آپ کے دل کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. تفکر ہوگا یاد رکھیں تو تذکر ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں تذکر کرنا آسان ہے, نصیحت لینا آسان ہے. نصیحت کون لے گا؟ جو سوچے گا, جو سمجھے گا, جس کو بات سمجھ آئے گی وہی تو نصیحت لے گا. ہم پورے کے پورے قرآن ختم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم میں سے جتنی بھی خواتین کبھی اگر قرآن خوانی کا حصہ بنی ہو, ایک سٹنگ میں 5 قرآن تو بڑے آرام سے خواتین پڑھ لیتی تھیں, اور ہم تو ایسے پڑھتے تھے آدھا صفحہ تمہارا آدھا صفحہ تمہارا, اور پھر سب سے پہلے جا کے میں تو 30واں پارا اٹھاؤں گی, اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی سورتیں ہوں گی جلدی ختم ہو جائے گا. آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس پروسیس سے گزرے ہیں, ایک سٹنگ میں 2 گھنٹے میں 5 قرآن پڑھے جا رہے ہیں, اور اس قرآن پر کتنا ریفلیکشن ہو رہا ہے؟ کچھ ریفلیکشن نہیں ہو رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سپرفیشل بھی آپ کو, سرفیس پر بھی آپ کو نصیحت کب دے گا؟ جب آپ کا دماغ کھلا ہوا ہوگا. تو تفکر کی ضرورت ہے تاکہ کیا حاصل ہو؟ تذکر حاصل ہو. آپ قرآن کو ذکرہ بنا سکیں, آپ قرآن سے ریمائنڈر لے سکیں, اور جو قرآن سے ریمائنڈر لے کر قرآن سے اپنا تزکیہ کر لیتا ہے, تذکر کے بعد تزکیہ کرتا ہے, پھر اس کے اندر ایک اگلا لیول آتا ہے, اور وہ آتا ہے تشکر کا. تشکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کرنا. جو شکر کرتا ہے وہ عبادت میں خشوع لا سکتا ہے, وہ عبادت میں فوکس ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ مثال کے طور پہ آپ کسی کو شکریہ ادا کب کرتی ہیں؟ جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا, آپ کو کسی نے تحفہ دیا تو آپ کہتی ہیں شکریہ, تھینک یو. آپ اس کو پولائٹ ورلڈ میں تھینک یو بولتی ہیں. کوئی آپ کے ساتھ اچھا کام کرے اور آپ اس کو تھینک یو بھی نہ بولیں, یہ تو ایٹیکیٹس کے خلاف بات ہو گئی. آپ کو کسی نے اچھی چیز سرو کی, آپ سے کسی نے اچھی طرح بات کی, آپ اس کو شکریہ بولتے ہیں, آپ اسے تھینک یو کہتے ہیں. آپ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ماں باپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. جب آپ اور میں ماں باپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے, کمپلیٹلی تو کیا اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. تو جب بندہ اتنا عاجز ہو جائے, چلے ماں باپ کا کسی لیول تک کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نے ماں باپ کا شکر ادا کر دیا, بہت خدمت کر لی ان کی, وہ ایک سٹیج پر کومے میں تھے, پیرالائز تھے, ویجیٹیبل بن گئے تھے, ہیومن ویجیٹیبل بن گئے تھے, میں نے ان کی بہت خدمت کی. ہو سکتا ہے آس پاس کے لوگ کہیں کہ تم نے اپنی ماں کی بہت خدمت کی, تم نے حق ادا کر دیا. ہو سکتا ہے کسی حد تک آپ ماں باپ کا حق ادا کر دیں, آپ اور میں اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے. ماں باپ کا حق ان کی خدمت کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. کوئی آپ کو تحفہ دے, آپ اس کو اس کے ریٹرن میں تحفہ دے کر اس کا شکریہ ادا کر سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جو تشکر کا لیول دیا ہے, یہ اس لیے دیا ہے کہ آپ اور میں اس شکر سے عاجز ہو کر اللہ کی عبادت کریں. عبادت اصل میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے ایسے جھکیں کہ میں صرف اور صرف عاجزی اختیار اللہ کے سامنے کرتی ہوں, اس لیے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی. مجھے اللہ کی بندی انشاءاللہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے لیے کہا, جس قرآن کے سامنے آپ اور میں بیٹھے ہیں, اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے, علی جبلن, کس کے اوپر؟ پہاڑ کے اوپر, لرائیتہو, تو تم اس کو دیکھتے, خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ, یہ اللہ کے خوف سے کیسا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا, پارٹیکل پارٹیکل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا, ایٹمز بن جاتے اس کے. امام القرطبی کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور جس دل پر قرآن نازل ہو جائے اس دل کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں, اس دل میں پھر جذبہ تشکر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ دل پھر اپنی خواہشات کو پریفرنس نہیں دے گا. کس کو پریفرنس دے گا؟ اللہ کے حکم کو پریفرنس دے گا. وہ دل اللہ کے سامنے جھکنے کو پسند کرے گا. وہ دل اپنے دماغ کے بیریئرز کو ہٹانے کی پوری کوشش کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بچپن سے حدیث سنتے ہیں جس میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول کا انویٹیشن ہے کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. کیوں اللہ تعالی کے رسول نے یہ اتنی بڑی بات کی کہ قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن سے جڑ جانا. کل ہم نے بات کی تھی اہل القرآن بننا, قرآن والے بننا کیوں ضروری ہے, دنیا میں قرآن سے جڑنا کیوں ضروری ہے. چلے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, آپ سے میں کہہ رہی ہوں میں آپ کے ذہنوں کے سوال کھولنا چاہ رہی ہوں. ایک عمل میں آئے, دو عمل میں آئے کا ذرا ڈیفائن کریں. آپ کا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے, میں آپ کا بچہ بن گئی, آپ کا بچہ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ قرآن پڑھنا, قرآن سے جڑنا, اہل القرآن بننا. آپ نے اپنے بچے سے کہا بیٹا تمہیں اب اہل القرآن بننا ہے, آپ کی شکل دیکھ رہے, تو وہ بچہ کہے گا آپ سے کہ زندگی کا طریقہ تو مارکسزم میں بھی موجود ہے, کمیونزم میں بھی موجود ہے, یہ والا کیوں؟ ویل سیڈ, میں یہی جانا چاہ رہی تھی, آخرت کمانی ہے. آپ ساری تھیوریز کو دیکھ لیں, وہ ساری تھیوریز دنیا میں فلرش ہونے کی بات کرتے ہیں. اسلام صرف دنیا کی بات نہیں کرتا. کیا دعا سکھائی ہے ہمیں سورہ بقرہ میں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. ہمیں صرف دنیا اچھی نہیں چاہیے, ہم تو بہت لالچی لوگ ہیں, ہمیں آخرت بھی اچھی چاہیے. یہ اسلام وہ دین ہے جو صرف دنیا بہتر بنانے کی آپ کو طریقہ اور ترکیب نہیں سکھاتا, آخرت کو بھی بہتر بنانے کی ترکیب کیوں سکھاتا ہے؟ کیوں قرآن کو ساتھی بنانا ہے, کیوں اہل القرآن بننا ہے؟ اس لیے کہ اس دنیا کے بعد میں نے مرنا ہے, مرنے کے بعد میں نے دوبارہ اٹھنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے لیے آخرت میں اللہ کے سامنے انٹرسیڈ کریں گی, تمہاری سفارش کریں گی. ایک کیا ہے؟ قرآن, اور دوسرا روزہ. روزہ آپ کے لیے کہے گا اللہ میں نے اس کو دن بھر میں اس کی کھانے پینے سے روکے رکھا, اس کی خواہشات سے روکے رکھا. روزہ کہے گا اللہ شفعنی, اس کی شفاعت کر دیجئے. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں میں قیام اللیل کی وجہ سے جاگتے ہوئے رکھا, یہ میرا ساتھی بنا رہا, فشفعنی, تو اللہ آپ اس کی شفاعت کر دیجئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالا، اللہ فرمائے گا، یشفعانی، ان دونوں کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی. اس لیے آپ کو اور مجھے اس دنیا میں قرآن والا بننا ہے. لیڈی گاگا آپ کی سفارش کرنے آخرت میں نہیں آئے گی، ہیری پوٹر آپ کی سفارش کرنے آخرت میں نہیں آئے گا، شارلوکس کی سیریز کا سیزن 1 اور سیزن 2 آپ کو آخرت میں سفارش کرنے کے لیے نہیں ملے گا. کون ملے گا؟ قرآن ملے گا. تو اہل القرآن بننے کی ضرورت ہے، قرآن والا بننے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا القرآن، قرآن پڑھو، فانہ یاتی یوم القیامت، یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. تو قرآن سے دوستی کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں. آپ جس کو دوست بناتے ہیں آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہم قرآن کے بارے میں صرف سرفیس تک تو نہیں جاننا چاہتے نا، ہم قرآن پر تفکر کریں گے تاکہ ہمیں تذکر ملے اور اس سے ہماری تشکر کی طبیعت ڈیویلپ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں، کل انشاءاللہ ہم قرآن کے اوپر ڈائریکٹ بات شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے یہاں پر آنا آسان بنائے، اللہ تعالیٰ یہاں گھر والوں کے لیے جو آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، اللہ ان کی آزمائشوں کو جو ہے وہ خیر و عافیت سے دور بھی کر دے، اور اس آزمائش کو ان کے لیے ان کی خطاؤں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ اس گھر میں برکت دے بہترین طریقے سے، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے رمضان کے روزے بہترین طریقے سے قبول فرمائے. اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ایسی نسل بنا کر اٹھائے کہ نہ صرف ان کے اپنے تھاٹ پیٹرن اسلام کے اینگل سے کلیئر ہوں، نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ یہ آگے آنے والے مسلمانوں کو بھی اور نان مسلمز کو بھی بہترین طریقے سے اس دین کی خوبصورتی دکھا سکیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.